الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگو اور عزیز دوستو اور گھروں پر سن رہے احباب اور دینی ماں بہنیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ مبارک اور عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا. پہلے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے کہ اللہ اس میں ہمارا تو کوئی کمال ہے نہیں, یہ محض تیرا فضل ہے کہ اتنی زبردست عبادت کا مہینہ ہمیں عطا کیا. ابن ماجہ شریف میں ایک روایت ہے جس سے روزے کی اہمیت کا اور اس کے امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی نظام ہوتا ہے اور ہر چیز کی زکات ہوتی ہے. مثال کے طور پر علم کی بھی زکات ہے. جیسے کپڑا ہے تو اس کی زکات یہ ہے کہ میلا ہو تو اس کو دھو لیا جائے, یہ اس کی زکات ہے. فرمایا علم کی بھی زکات ہے. علم کی کیا زکات؟ فرمایا علم کی زکات عمل کرنا. جس علم پر عمل ہو گیا گویا اس کی زکات ادا ہو گئی. جیسے مال میں زکات ہے, سونا چاندی میں ایک نصاب تک پہنچ جائے تو زکات ہے, اموال کے اندر زکات ہے, اسی طریقے سے انسان کی باڈی کی زکات. فرمایا وہ زکات روزہ ہے. روزے کے تو بہت سے فضائل, بہت سے مناقب بیان فرمائے ہیں. ان میں سے ایک فضیلت تو عام طور پر حدیثوں میں بیان فرمائی. فرمایا روزہ ڈھال ہے. سوال ہوتا ہے کس چیز سے ڈھال ہے؟ جواب دیا کہ روزہ یہ گناہوں کے مقابلے میں ڈھال ہے. اس لیے روزہ دار کو چوکنا رہ کر روزہ رکھنا ہے. یہ روزے کو ایفیکٹ کرنے والی اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے روزے کو بچایا جائے. جیسے ایک بیمار کہ ڈاکٹر اس کو دوائی بھی دیتا ہے اور پرہیز بھی بتاتا ہے. مثلاً شوگر کا مریض, اس کو دوائی بھی لگتی ہے اور اس کو پرہیز بھی بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں استعمال کریں اور فلان فلان چیزوں سے تم کو بچنا ہے, تو دوائی کارگر ہوتی ہے. روزہ گناہوں سے ڈھال ہے, شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے روزے کو بری باتوں سے گندا نہ کر دے. وہ باتیں جس سے روزہ متاثر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا بد کلامی, یعنی جھگڑا. بلکہ حدیث شریف میں یوں فرمایا کہ کوئی جھگڑا کر رہا ہو تو آپ سامنے سے کہہ دیجئے کہ میں روزہ دار ہوں, میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا. اگر وہ سمجھدار آدمی ہوگا تو آپ کے روزے کا پاس و لحاظ کرے گا کہ بھائی روزہ دار ہے, میں نہ جھگڑوں. اور اگر وہ خود بھی روزہ دار ہے تو اس کو بھی خیال آئے گا کہ مجھے روزے کی حالت میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے اور جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح غیبت سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا. اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی تھوڑا سا فارغ ہو جاتا ہے اور تین چار لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو چاہے نہ چاہے غیبت یعنی بیک بائٹنگ تھوڑی سی ہو جاتی ہے. اور کبھی آدمی ایسا بھی کہتا ہے کہ اگر یہ آدمی سامنے بیٹھا ہوتا تو میں یوں اس کو کہہ دیتا. یہ شیطان انسان کو تھوڑا سا ورغلاتا ہے اور اس کے بہانے سے وہ غیبت کر لیتا ہے. غیبت سے روزے پر بڑا برا اثر پڑتا ہے. روزہ روحانیت کو اپنی انتہا تک پہنچانے والی عبادت ہے, اور ایسی عجیب عبادت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ تو میں خود دوں گا. یا دوسرے معنی کے اعتبار سے روزے کے بدلے میں میں تم کو مل جاؤں گا. جس کو اللہ مل گئے اس کا تو بیڑا ہی پار ہے, اس کا تو کام ہی بن گیا. ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ اللہ مل جائے, اللہ ہمارے ہو جائیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے اتنی بہترین عبادت جو ہے وہ عطا فرمائی. ہر امت میں کسی نہ کسی درجے میں روزہ ضرور رہا ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو, یہ بہت محبت کا خطاب بھی ہے اور ڈرا دینے والا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان والا کہہ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, اور اللہ نے دین کی بڑی سمجھ اور قرآن کریم کا بڑا علم عطا فرمایا تھا. بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر سورت کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ یہ کب اتری, سرکار پر کہاں اتری اور کس مقصد کو لے کر اتری, یہ تمام چیزوں کو میں جانتا ہوں. اور قرآن کریم کا علم بڑا علم ہے. اس کی دلیل کہ قرآن کریم کا علم بڑا علم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. عمر چھوٹی ہے. سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمر مشکل سے 10 سال کی تھی, فضائل اعمال میں لکھا ہے. اور 10 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, لیکن مدینہ منورہ کا جو ماحول تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا, اور یہ ماحول بنانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی. ماحول کیسا بنا تھا؟ ماحول ایسا بنا تھا کہ عام طور پر بستیوں میں رات کو چلے جاؤ تو راتوں کو سنسان ہوتی ہے بستیاں, لیکن مدینہ منورہ ایسی بستی ہے رات کو آباد ہے اور دن کو سنسان ہے. دن کو سب اپنے کاموں میں لگے ہیں اور راتوں کو سب مصلے پر قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ اپنی راتوں کو زندہ رکھتے تھے, بیدار رکھتے تھے. عام مزاج تھا تہجد پڑھنے کا. ایک صاحب نے مجھے پوچھا تھا, مولانا تعجب کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ اس کو تہجد کہتے ہیں. تہجد کے معنی نیند سے اٹھ کر پڑھی جانے والی نماز, اس کو تہجد کہتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ آدمی بیدار چلا آ رہا ہے نماز پڑھنا سر, لیکن سو گیا پھر اٹھنا اور اٹھ کر تازہ دم ہو جانا اور پھر نماز پڑھنا, یہ جان پر بوجھ ڈالنے والی بات. اور آدمی کو مرتبے اور مقام جو ملتے ہیں وہ جان پر بوجھ ڈالنے سے ملتے ہیں. جتنا اپنے نفس پر مجاہدہ لے گا, جتنی محنتیں مشقتیں اٹھاوے گا, اللہ تعالی اس کے مطابق اور اس کے بقدر اس کو اجر دیں گے, بدلہ دیں گے. قرآن کریم میں ہے, والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو ہمارے راستے کی محنت کرے گا, بتلایا دنیا کے راستے کی محنت کرنے والوں کو دنیا ملتی ہے. جو کاروبار پہ محنت کرتا ہے ایک نہ ایک درجے میں اللہ اس کو کامیابی دیتے ہیں. کاروبار پر محنت کیا ہے؟ وقت پر اٹھنا, وقت پر کاروبار پر جانا, وہاں جی لگا کے بیٹھنا, لین دین پر پہنچانا, مال لانا. محنتیں کرتا رہے گا, چھوٹی سی شاپ چلاتا ہے ہمارے یہاں آدمی 12 گھنٹے اس کے اوپر لگاتا ہے. میں کہا کرتا ہوں تھوڑی سی دنیا پہ 12 گھنٹے لگاتا ہے تو آئندہ جو بہت بڑی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں اس کے لیے کیا 2 گھنٹے نہیں لگا سکتے ہم لوگ؟ کیا اطمینان سے عبادت نہیں کر سکتے؟ یہ دوڑ بھاگ کی نماز اور یہ دوڑ بھاگ کی عبادت کیا رنگ لائے گی؟ گو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دربار بہت بڑا ہے, اس کا خزانہ بہت بڑا ہے, وہ تو بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو نواز دیتے ہیں. لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے, سرکار کی زندگی دیکھیے, بہت بڑا اور بیشتر حصہ زندگی کا مقصد پہ لگ رہا ہے. کیا مقصد ہے بھائی زندگی کا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, قرآن کریم کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے تو دنیا کمانے کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی دنیا میں رہے گا، کھانا بھی پڑے گا اس کو، اور کھانا ظاہری بات ہے کہ آسمان سے تو ٹپکنا نہیں ہے، اور اس کو لباس کی بھی ضرورت ہے، بھائی آدمی مسجد آتا ہے تو قرآن کریم میں کہا کہ نماز کے لیے اچھا لباس رکھو، ماں بہنیں بھی آئیں تو مسجد اگر آ رہی ہیں مسجد کے مطابق لباس ہونا چاہیے، دفاتر میں پہن رہے ہیں، باہر فیشنیبل پہن رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آئیں تو اللہ کے گھر کے شان کے مطابق لباس پہن کر آنا، اپنے آپ کو سجا دھجا کے آنا، شادی میں اور فنکشن میں کس شان کے ساتھ جو ہے جایا جاتا ہے، اور کتنا سجاتے ہیں، اور مردوں کو تو سجانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر یہ سجاوٹ جو ہے وہ خواتین کے حصے میں آئی ہے، وہ کتنا اپنے آپ کو سجاتی ہیں اور سجانے پر اتنا خرچ کرتی ہیں شوہر کا کہ وہ بیچارہ اجڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر سجانے کا مزاج ہے تو نمازوں اور عبادتوں کے لیے قرآن کریم میں فرمایا شان کے ساتھ آؤ۔ دنیا کے درباروں میں کیسے جاتے ہو؟ تو پھر اللہ کے دربار میں آ رہے ہو تو اس شان کے ساتھ آؤ، نمازوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ ایک صاحب تھے وہ کہتے تھے جلدی جلدی نماز پڑھو پھر اپنے آرام سے کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یوں کہنا چاہیے تھا کہ جلدی جلدی کھا کے نپٹاؤ، ہمیں آرام سے نماز پڑھنی ہے، تو جو مقصد تھا اس کو تو جلدی جلدی نپٹانے کو اور تڑخانے کو کہا، اور جو ضرورت ہے اس پر زیادہ جو ہے وقت لگانے کو کہا۔ تو بھائی آدمی کو لباس کی بھی ضرورت ہے اور آدمی کو کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، بھائی کھائے گا نہیں تو عبادت کیسے کرے گا، لباس نہیں ہوگا تو مسجد کیسے جائے گا، یہ تمام چیزوں کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اور پیسے حاصل ہونے کے لیے آدمی نے مستقل راستے رکھے ہیں، اللہ کی طرف سے انتظام ہے۔ وہ کیا انتظام؟ کوئی تجارت کے ذریعے سے اللہ دے رہے ہیں، تو کہیں زراعت کے ذریعے سے اللہ دے رہے ہیں، تو کہیں ہم لوگ ملازمت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم کو ویجز جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ فرما یہ سب کرو، لیکن جب بھی کرو، جہاں بھی کرو، تمہاری نیت اور تمہارا مقصد اس میں بھی دین ہونا چاہیے، تو تمہاری تجارت کو بھی عبادت بنا دے گا۔ بھئی ایک آدمی تجارت کر رہا ہے تو کیا ارادہ کرے؟ تجارت کرتے ہوئے وہ یہ ارادہ کرے کہ اے اللہ میں تیرے حکم کے مطابق جو ہے تجارت کروں گا، اور حرام چیزوں سے بچوں گا، اور حلال کا اہتمام کروں گا، اور تیرے بندوں کو میری تجارت کے ذریعے سے دین کی دعوت دوں گا۔ ارے بھائی وہ تجارت کے ذریعے سے کیسے دین کی دعوت دے سکتا ہے؟ جب امانت داری کے ساتھ ایک آدمی تجارت کرے گا خود بخود دعوت ہو جائے گی۔ دہلی میں ایک صاحب کی دکان تھی، وہ مسجد میں عبادت کر رہے تھے، کسی نے آ کے کہا کہ تمہارے اطراف میں دونوں طرف جو ہے دکانوں کو آگ لگی ہے۔ اس نے کہا جاؤ میری دکان کو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ دونوں طرف کی دکانیں جل گئی، اس کی دکان کو کھولا تو دیکھا دھاگا بھی نہیں جلا ہے۔ پوچھا گیا حضرت سب کی دکانوں میں نقصان ہوا، تمہاری دکان میں نہیں؟ فرمایا اس دکان میں جو مال ہے اس کی ایک ایک پائی کی میں نے زکات دی، اور جب زکات آدمی دے دیتا ہے تو اللہ تعالی جس مال کی زکات دے دی گئی ہے اس کے اوپر فرشتہ معین کر دیتے ہیں، اس کی حفاظت کا اللہ کی طرف سے انتظام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے اوپر مجھے یقین تھا اور بھروسہ تھا، اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والے کے لیے حدیث میں فضیلت بیان فرمائی، التاجر الصدوق الامین، سچائی کے ساتھ دھوکہ دیے بغیر۔ آج کل تو دھوکے کا ایسا زبردست نظام ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو دھوکہ دینا نہیں آتا, لوگ کہتے ہیں یہ فیل قسم کا بزنس مین ہے, کیونکہ اس کو دھوکہ چیٹ کرنا نہیں آتا. موجودہ دور تو دو ہی چیزوں کا ہے, چیٹنگ اور چیٹنگ, یہی دو چیزیں زیادہ چلتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کو تو دھوکہ دینا نہیں آتا ہے, بہت سیدھا سادہ بیچارہ مسلمان ہے, ملا ٹائپ کا آدمی ہے, اس سے تجارت نہیں ہونے گی. اب دھوکہ کیسے دے دے. کہتے ہیں ایک صاحب نے کپڑا بیچ رہے تھے, سامنے والے نے پوچھا کہ اس کا کلر وغیرہ تو اچھا ہے نا. انہوں نے کہا کچھ فکر مت کرو, جیسے جیسے دھوتے جاؤ گے اس کا نیا نیا کلر ہمیشہ جو ہے نکلتا رہے گا. اب دیکھو یہ دھوکہ دے رہا ہے, کلر پکا نہیں ہے, کچا کلر ہے, لیکن دھوکہ جو ہے وہ اس طرح سے دے رہا ہے کہ جس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی نئی فیشن کا اور نئی آئیڈیا کا کپڑا ہے کہ دھونے سے اس کا کلر چینج ہوتا ہے. تو دھوکہ غلط چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے اور مومن کسی کو دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے, وہ چوکنا رہتا ہے, وہ شبہ والا مال لیتا بھی نہیں ہے, وہ مشتبہ مال اپنے مال میں ملنے بھی نہیں دیتا, اس کا مال حلال ہو. اس بنا پر ایک بہت بڑے محدث تھے, تجارت کر رہے تھے, اتفاق سے کپڑے کی تجارت میں ایک تھان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ بھائی ذرا یہ کسی کو دو تو عیب بتا کر دینا, اس میں عیب ہے, عیب بتا کے دینا. سیلس مین جو تھا اس نے بیچ دیا, خیال نہیں رہا. وہ محدث آئے دکان پر, انہوں نے آ کے پوچھا وہ تھان بیچ دیا, وہ کپڑا بیچ دیا؟ کہا جی ہاں بیچ دیا. کہا وہ عیب بتایا تھا اس کو؟ کہا نہیں, وہ عیب بتانا بھول گئے. آدمی دوڑائے دور دور تک, لیکن جو لے کے گیا تھا وہ آدمی ملا نہیں. فرمایا آج کے دن جو کلیکشن ہوا تجارت میں, جو کپڑا بکا, وہ کتنے سو کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ 70,000 دراہیم کا کپڑا آج بیچا ہے. فرمایا 70,000 ہمارے مال میں سے نکال ڈالو. یہ شبہ والا مال جو آیا, یہ جو جسم میں جائے گا اور جو خرابیاں پیدا کرے گا, اس کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ یہ نہ رہے. یہ 70,000 جائیں مجھے منظور ہے, لیکن میرے اندر کا حلال کا سسٹم جو ہے وہ خراب نہ ہو, یہ میرے لیے ضروری ہے. اس لیے ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے شاہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ, وہ خانقاہ چلاتے تھے. تو خانقاہ کا عالم یہ تھا کہ ان کا ایک کھیت تھا, کھیت میں خود مزدوری کرتے تھے, خود ہی بیج بوتے تھے, خود ہی جو ہے کاٹتے تھے, خود ہی گاہتے تھے, پیستے تھے, آٹا تیار کرتے تھے, اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ خانقاہ کے مریدین کے لیے روٹیاں بناتی تھی. تو حضرت کیا فرماتے تھے کہ جب بیج بویا تھا تو وضو کے ساتھ, جب فصل کاٹی تو وضو کے ساتھ, جب آٹا تیار کیا وضو کے ساتھ, میری اہلیہ نے روٹی بنائی تو وضو کے ساتھ. تو میرے مریدو کم سے کم وضو کے ساتھ کھاؤ تو صحیح, میں نے تو اتنا وضو کے ساتھ کیا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اب اثر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ظاہری بات ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کا اثر پڑتا ہے. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ تعالی, یہ بہت بڑے محدث اور محقق اور بہت بڑے متقی انسان ہیں, ان کی تاریخ میں لکھا ہے اور ان کے واقعات کے اندر یہ بات عجیب طریقے پر لکھی ہے کہ ان کا دل نہایت چمکیلا اور ان کا باطن بڑا روشن. تو کسی اللہ والے نے پوچھا کہ حضرت آپ کے باطن پر نظر ڈالتے ہیں تو روشن روشن نظر آتا ہے. فرمایا میں نے اہتمام کیا ہے اس بات کا کہ بے نمازیوں کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا اور جو پکائے کھانا اس کو تنبیہ کر رکھی ہے کہ باوضو جو ہے کھانا پکایا کرو. یہ تمام چیزوں کا احتیاط موجودہ دور میں حتی الامکان ختم کے قریب ہو گیا ہے. اس بنا پر ہماری زندگیوں میں انوار اور برکتیں نہیں آتی. یہ واقعات سنے بھی جاتے ہیں تو بطور واقعے کے سنے جاتے ہیں. اس کو کوئی عملی جامہ پہنایا جائے گا ایسا مشکل جو ہے نظر آتا ہے, لیکن یہ دنیا ابھی اللہ والوں سے خالی نہیں ہوئی ہے. ہے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو کرتے ہیں اور ان کی برکت سے اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے وہ عافیت کے ساتھ رکھا ہوا ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ایک جگہ میٹنگ ہو رہی تھی, میٹنگ میں ایک بہت بڑے ہمارے ایم ایل اے آئے ہوئے تھے, مسلمان تھے, وہاں علماء بھی تھے. انہوں نے دوران تقریر ایک بات کہی. انہوں نے یوں کہا کہ میں علماء سے درخواست کرتا ہوں, کیا, کہ یہ روزانہ رات کو دو رکعت پڑھیں تو یہ امت کے اوپر سے حالات ختم ہوں گے. اس کے بعد تقریر میں میرا بھی نمبر تھا. میں نے یہ کہا کہ آپ کا مبارک مشورہ بہت مفید ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کو علماء کا اس قدر خیال ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے وہ آپ بتا رہے ہیں. حالانکہ علماء یہ رہبر ہیں, رہنما ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کسی کو بتاتے کہ تم پانچ وقت کی نمازیں روزانہ پڑھا کرو کہ حالات ختم ہو, لیکن یہ ماشاءاللہ آپ نے اچھی بات بتائی کہ علماء رات کو دو رکعت پڑھیں. تو نے کہا آپ کی معلومات کے لیے بتاتا ہوں کہ علماء رات کو جاگتے ہیں, اور یہ دن کو جو ہم ہنس رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ والے رات کو رو رہے ہیں. اگر وہ نہ روتے تو ہم کو ہنسنا نصیب نہ ہوتا. یہ رات کا رونا ہے اللہ والوں کا جو ہم کو دن میں ہنساتا ہے. ایک حدیث کا مضمون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ جو اپنی معصیات پر, اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا رہے گا اور راتوں کو روتا رہے گا, نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کو آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائیں گے, وہاں کا مسکرانا نصیب فرمائیں گے, جنت کا داخلہ. اور جس کا جنت میں داخلہ ہو گیا اس کو تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, اور اس کے لیے تو سرور ہی سرور ہے, اور اس کے لیے تو فرحتیں ہی فرحتیں ہیں. تو یہ اصل میں بہت بڑی نعمت ہے. تو راتوں کو اٹھ کر بیچارے کرتے ہیں عبادت, روتے دھوتے ہیں, لیکن ہم کو معلوم نہیں ہوتا. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں, اصل پہلے جیسے اب رہے نہیں لوگ, جیسے اماموں کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت پہلے جیسے اب امام نہیں آتے. ہاں, میں نے کہا محترم پہلے جیسے مقتدی بھی نہیں آتے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ جیسے مقتدی ہوتے ہیں اللہ ایسے امام دیتے ہیں. جب صحابہ جیسے مقتدی دیے تھے تو اللہ نے رسول اللہ جیسا امام بھی دیا تھا, ایسی زبردست امامت کا منصب بھی دیا تھا. تو اصل میں ہر زمانے میں اللہ والے ہیں. بلکہ دوستو یہ دنیا قائم ہی ہے اللہ اللہ کرنے والوں سے. چنانچہ حدیث شریف بڑی عیاں ہے اس کے سلسلے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تقوم ساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا ہے, اور جب اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرما دیں گے. کیونکہ دنیا کا قیام ہی ہوا ہے عبادت کے لیے, دنیا کا قیام ہی ہوا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جیسا کہ خود قرآن کریم کی آیت بھی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. بھئی ہم نے تم کو رائیگان پہ پیدا کیا ہے, کیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے تمہاری پیدائش کا. ارے بھائی دنیا میں کوئی انسان جس کو اللہ نے سمجھ دی ہو اور جس کو اللہ نے عقل دی ہو کوئی بے فائدہ کام تو نہیں کرتا نا. تو اللہ جس نے پورے عالم کو عقل دے رکھی ہے, دنیا میں سائنسدان جو کام کر رہے ہیں تو لوگ سائنسدانوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں, ارے کیا ان کا دماغ ہے, کیا ان کا ذہن ہے, کیا ان کی عقل ہے, تو ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کی عقل کی تعریف کرتے ہیں, لیکن عقل جس نے عطا کی ہے اس کی تعریف نہیں کرتے. کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا, کیسی زمین بنائی, کیا آسمان بنایا, تو تعریف تو در حقیقت اللہ کی. اس لیے غور و فکر کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے, آدمی اللہ تک پہنچ جائے. اللہ تعالی خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بھائی غور و فکر تو پوری دنیا کر رہی ہے, لیکن جو غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں, تفکر کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں, اور ان کی زبان پر اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بزرگی آ جاتی ہے, یہ اصل میں بہت بڑی بات ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ جو مہینہ عطا فرمایا ہے, اور کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کا علم یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اس پر میں واقعہ آپ کے سامنے نقل کر رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا, اور بات یہ کہہ رہا تھا کہ مدینے میں ماحول کتنا زبردست بنایا تھا, سرکار کی برکت سے, علماء کی برکت سے ماحول بنتے ہیں. اس لیے یہ علماء کو جو بلایا جاتا ہے وہ یہ کہ دین کی باتیں ہوتی رہے گی اور ہمارے اوپر اللہ تعالی علم کے دروازے جو ہیں وہ کھولتے رہیں گے, ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ قائم ہوگا, ایک ماحول قائم ہوگا. جیسے روزہ, جیسے ہی رمضان کی انٹری ہوتی ہے ہم کو ماحول بدلتا ہوا نظر آتا ہے, اور یہ روایت سمجھ میں آتی ہے کہ شیاطین کو بند کیا گیا ہے اور نیکیوں کی ایک ہوا چلائی گئی ہے, ایک موسم تیار ہوا ہے. کسی بھی مسجد میں عالمی پیمانے پر رمضان میں کوئی چلا جائے تو جا کر دیکھے گا کہ وہ اثر آیا ہے رمضان المبارک کا, یہ برکتوں والا جو منظر آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. قرآن پڑھتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے, نفلیں پڑھتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. رمضان سے دو دن پہلے غور کرنا شروع کرو, مسجد کیسی خالی خالی نظر آتی ہے, لیکن جیسے ہی چاند نظر آیا ویسے ہی اللہ کے بندوں کے اندر ایک بدلاؤ آیا, ایک جذبہ آیا, ایک نیکیوں کا ولولہ, ایک نیکیوں کا شوق ابھرتا ہوا نظر آیا. یہ رمضان کی برکت اور رمضان کی فضیلت اور بزرگی کی ایک بڑی دلیل ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ پھر بھی کچھ لوگ نہیں بدلتے. کہا گیا کہ شیطان جو مسلط رہتے ہیں سال بھر ان کو قید کر دیتے ہیں, تو پھر یہ لوگ بدلے کیوں نہیں, بہت سے لوگ نہیں بدلتے. تو اس کا جواب یہ دیا کہ سال بھر شیطان کے تسلط کی وجہ سے اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کا مزاج ہی گناہوں کا بن گیا, نیکیوں کی طرف اب ان کی طبیعت بالکل چلتی نہیں, گناہ جو ہے وہ ان کی طبیعت ثانیہ بن گئے ہیں, ان کا مزاج ثانی بن گئے ہیں. لہذا جب ان کی ہوبی بن گئی کہ یہ گناہ کرتے ہیں اور ان کو رمضان کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ورنہ وہ بات جو سرکار نے فرمائی کہ شیاطین کو قید کرتے ہیں اور جنتوں کو پورا سال سجایا جاتا ہے اس مہینے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کو جنتوں میں مقامات دلانے کے لیے جنت کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے پورا سال، اور پھر رمضان کے اندر اوپن کر دیا جاتا ہے، اور ہر دن گناہگاروں کو اللہ تعالی مغفرت کے فیصلے تقسیم کرتے ہیں، پروانے جنت کے عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جن کو جنت کے داخلے ببرکت رمضان اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالی دیتے ہیں، اور ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں کچھ حصہ نصیب ہو جائے کہ جن کو عبادتوں کا کچھ ذائقہ، عبادتوں کی کچھ چاشنی، قرآن کریم کے پڑھنے کا کچھ جذبہ اور کچھ ذوق اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پورے سال کی جو دوڑ دھوپ ہے وہ عجیب و غریب ہوتی ہے، مشکل سے ہم کو دوڑ بھاگ کے بیچ میں نماز کا وقت ملے، اور قرآن کریم پڑھنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور ذکر اللہ کے لیے بیٹھنے کا تو کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے ہی مہینہ آتا ہے ایک جذبہ پیدا فرما دیتے ہیں، اور ایک بڑی عجیب سی رحمتوں کی چادر چاروں طرف تنی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے، مغفرت کی چلتی ہوئی ہوائیں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کے چہروں پر عبادتوں کا نور نظر آنا شروع ہوتا ہے، اور مسجدوں میں ایک عجیب سی نورانیت اور انوار کی برکھا اور بارشوں کا ایک وجود نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رحمتوں سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو اصل میں میں نے آیت شروع کی تھی اور اس کے سلسلے میں ایک گفتگو کر رہا تھا، تو بتا رہا تھا کہ تجارت بھی ہے عبادت ہے، ملازمت آپ امانت داری کے ساتھ کر رہے ہیں وہاں بھی عبادت ہے، اور زراعت کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، مال کما رہے ہیں اور مال میں اللہ کا اور بندوں کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ جو ہے بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ لوگوں کو خود دکھلائے گا، آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ میں دعوت دے رہا ہوں، آپ کا انداز لوگوں کے لیے دعوت بن جائے گا۔ اصل میں تو مومن کی پوری زندگی دائیانہ ہو، اس کی پوری زندگی عملی طور پر ایسی ہو کہ وہ چلے تو سمجھ میں آئے دین، وہ بیٹھ جائے تو سمجھ میں آئے دین، وہ لیٹ جائے تو سمجھ میں آ جائے سنتیں۔ اس طرح کی زندگی ہونی چاہیے۔ روزہ یہ نفس پر کنٹرول کا ایک بہت بڑا اللہ نے ہمیں نسخہ عطا کیا ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی ایک ایک پل کو وصول کرنے کا جذبہ اور داعیہ بھی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حکم ہے حضرت مولانا محمد صاحب کا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ مل کر لا الہ الا اللہ کا ذکر کروں، تو جب لا الہ الا اللہ شروع ہوگا تو آپ بھی تھوڑا سا آواز کے ساتھ جو ہے میرے ذکر میں شامل ہوں، تاکہ ہم لوگ اس سے بھی کچھ استفادہ کر سکیں۔ یہ ذکر کا مہینہ ہے اور قرآن کریم بڑا ذکر ہے اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لہذا یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کریں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما هو اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے الہ العالمین, جب تو نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا, اپنے فضل سے اللہ ہمیں کچھ کرنے دھرنے کی توفیق عطا فرما, عبادات کی توفیق عطا فرما, طاعات کی توفیق عطا فرما, ذکر اللہ کی توفیق عطا فرما, تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان تمام چیزوں کو اپنے فضل سے قبول فرما, ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ اس کی لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرما, تیرے دربار میں مانگنے والا دعا کرنے والا بنا. اے اللہ اپنی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے الہ العالمین, گھروں پر جو ماں بہنیں سن رہی ہیں, جو معذورین اور جو احباب سن رہے ہیں جو یہاں تک نہیں پہنچ سکیں اور انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے, اللہ ان کو بھی ان کی حاجات کا جو مانگیں اپنے فضل سے اپنے خزانے سے عطا فرما. اور اے اللہ غیب سے حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ, جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیو, سوئے خاتمہ سے بچا دیجیو. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.